ہم چلتے ہیں بنو ثقیف کے لیے. سرکار علیہ السلام نے کہا کہ صحابہ کرام اس جنگ میں تھک گئے ہیں, تو کہا کہ حضور اس میں کوئی اور حکمت عملی کی جائے. تو سرکار نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین دے کر وہاں پر روانہ کر دوں, تاکہ وہاں پر جا کر قبیلہ بنو ثقیف کی اور گویا کہ جو طائف کا قلعہ ہے اس کی ساخ باخ بھی دیکھ لے اور ان کا مزاج بھی دیکھ لے. آئے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو تقریباً 1000 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر طائف کی طرف روانہ کیا. اب حضرت خالد بن ولید پہنچے تو وہ قلعہ بہت مضبوط تھا, یعنی ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ جس کے ٹوٹنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا, اور تقریباً بہت سا مال انہوں نے قلعے کے اندر جمع کر لیا تھا. جس طرح آگے آئے گا کہ تقریباً کئی سالوں تک اگر مسلمان ان کا حصار کر کے رکھتے اور ان کا محاصرہ کر کے رکھتے تو وہ قلعہ نہ چھوڑتے, اس لیے کہ کئی سالوں کا انہوں نے ذخیرہ اناج کا, خورد و نوش کا اپنے پاس جمع کر لیا تھا. جب حضرت سیدنا خالد بن ولید پہنچے تو آپ نے قلعے کے ایک جانب پڑاؤ ڈالا اور مجاہدین کو کہا کہ یہیں پر رکے رہو, اور آپ نے قلعے کے دربان سے کہا کہ اندر جا کر پیغام دو کہ تو جو تمہارا ذمہ دار متین زیرک سمجھدار بندہ ہے وہ ہمارے پاس آئے مذاکرات کے لیے, ہم اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس آئے اور بیٹھ کے ہم سے مذاکرات کریں کہ کرنا کیا ہے, اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں آنا ہے تو میں تمہارے پاس آ کر مذاکرات کروں گا, تم مجھے آنے کی اجازت دو. حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا جی نہ ہم اپنے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیجیں گے اور نہ ہم آپ کو آنے کی اجازت دیں گے, اور کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں, اس لیے کہ جب تک ہم قلعے میں ہیں ہم معصور رہیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں, مردوں کا یہ شیوا نہیں ہے, میدان میں آؤ اور میدان میں آ کر ہمارا مقابلہ کرو, پھر اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو میدان میں مقابلہ کرو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس خورد و نوش کا سامان موجود ہے, جب تک ہم معصور رہیں گے, جب ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائے گی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے تلوار اٹھانے پر, تو پھر ہم آپ کے ساتھ گویا کہ میدان میں وار کریں گے, لڑائی کریں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم کس بات پر فخر کر رہے ہو, میں تمہیں تلوار کی دعوت دے رہا ہوں, اس سے تم ہماری طاقت کا اور ہماری ہمت کا اندازہ لگاؤ, اور اس سے پہلے میں تمہیں اعتدال اور سیاست کا نظریہ دے رہا ہوں کہ تم اپنے کسی سفیر کو بھیجو اور ہمارے ساتھ وہ مذاکرات کریں, اس لیے کہ تم اس میں فریق ہو اور تم ہم پر حملہ کرنے والے ہو, تم ہمارے سامنے امن کا ایک معاہدہ کر لو, اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی, لیکن تم اس بات پر نہیں ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, تم میں طاقت ہے تو اندر آنے کی کوشش کرو, اور طاقت نہیں ہے تو باہر بیٹھ کر آپ معاملات کرتے رہو. حضرت خالد نے کہا کہ تم اس قلعے پر فخر کرتے ہو, تو کہا اس پر اس لیے فخر کرتے ہیں کہ تمہارے نبی اور تم نے ان قوموں سے لڑائیاں کی ہیں جنہیں جنگی ترکیبیں نہیں آتی تھی, جنگی فنون سے اور اس کی داؤ پیچ اور اس کے داؤ خم سے واقف نہ تھے. تم ہمیں نہیں جانتے کہ طائف جزیرہ عرب کے اندر اپنی جنگجو قوم ہونے کے اعتبار سے اور جنگی فکر اور دانائی کے اعتبار سے سب سے سر فہرست تسلیم کی جاتی ہے, اور تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ نے فرمایا کہ یہ گدڑ بھکیاں نہ مارو, یہ اپنے پاس رہنے دو, تمہیں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں 13 سے زیادہ قلعے یہودیوں کے قبضہ کیے ہیں, اور یہ تم سے مضبوط قلعے خیبر کے اندر تھے, اور تم جس قلعے پر فخر کر رہے ہو اور جن باتوں پر تم فخر کر رہے ہو تو ہم یہ میدان پہلے سر کر چکے ہیں, اور تم تو آج قلعے کے اندر ہو, ہمارے پاس تو تعداد بھی ہے. انہوں نے تو قلعے کے اوپر منجنیقیں لگائی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے 13 سے لے کر 17 قلعے یہودیوں کے خیبر کے اندر فتح کیے ہیں, اور فدق کی وادی والے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتے تھے ہمارے نبی کے سامنے وہ بغیر لڑائی کے سلنڈر ہو گئے, اور انہوں نے اپنی ساری فصل اور سارا باغ اٹھا کر نبی پاک کے حوالے کر دیا. خالد بن ولید نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرے آقا آ جائیں اور میں ان سے کہہ دوں کہ اتمام حجت ہو چکا ہے, اب کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارے لیے بہت بھاری پڑے گا, مجھ سے مذاکرات کر لو, یہ ساری آپشن میں تمہیں بتا رہا ہوں. اگر تمہیں فخر ہے اپنے قلعے کے اوپر تو ہم ایسے جوان ہیں کہ ہم نے خیبر کے اندر یہود کو پچھاڑا ہے, اور تم نہ اس طرح دانا قوم ہو نہ اس کی طرح مضبوط قوم ہو, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایک تاریخ کا سلسلہ موجود ہے, یہود کے زیرک اور مضبوط دانا لوگ بنو قریظہ قبیلے کے لوگ, ان کا حال ہم نے احزاب کے اندر کیا کیا, غزوہ خندق کے اندر کیا کیا. المختصر یہ کہ خالد بن ولید نے سیاسی اعتبار سے اور اسلام کے ایک سفیر ہونے کے اعتبار سے امن کا بھی اور اعتدال کا بھی پورا ایک پیغام پیش کیا، لیکن وہ کسی صورت میں راضی نہ ہوئے. انہوں نے کہا جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ اپنے نبی کو جو بھی کہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد ماہ شوال میں ہی اسی جگہ پر پہنچ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ قوم ماننے والی نہیں، یہ مانتی نہیں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم قلعے میں معصور ہی رہیں گے اور ہمارے پاس سال سال کا جناب جو ہے کہ وہ ذخیرہ موجود ہے، اگر لڑنا چاہتے ہو تو پہلے باہر انتظار کرو، جب ہم خالی ہو جائیں گے کلاش ہو جائیں گے تو دروازے تو پھر خود ہی کھولیں گے، باہر تو آنے کی ضرورت ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، محاصرہ تنگ کر دو اور محاصرہ باندھ کر رکھو، ان کو ہم باہر نکالیں گے. اب صحابہ کرام علی مردوان نے گویا کہ خیمے لگانا شروع کر دی. ہماری ماؤں میں سے دو مائیں، امہات المومنین میں سے دو، حضرت سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما جو سرکار کے ساتھ سفر میں تھی، ان کے خیمے الگ الگ لگ گئے. سرکار نے اس کے درمیان مصلی لگایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعا فرمائی. اب یہ تھا کہ یہ مشرکین نے دیکھا کہ جناب مسلمانوں کے خیمے بہت قریب ہیں تو انہوں نے تیروں کی باری شروع کر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب خیموں کو دور کر دیا جائے تاکہ ان کے تیر وہاں تک نہ پہنچے اور ہم دور بیٹھ کر ان کا انتظار کریں کہ کب تک یہ اندر رہیں گے. اور یہ بات پتہ چل گئی کہ جناب وہ اندر جو ہیں نکلنے والے نہیں ہیں، قلعہ بھی مضبوط ہے اور ان کے پاس واقعی میں سالوں کا راشن موجود ہے، کئی سالوں کا، تو کتنے دن گویا کہ انتظار کیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مشاورت بلائی کئی دنوں کے بعد، 20-25 دن گزر گئے وہاں پر انتظار کرنے کے بعد. سرکار نے صحابہ کی مشاورت بلائی کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضور ہمارا یہ عربی لوگ ہیں اور ہم ایرانی لوگ تھے، تو حضور ہمارے وہاں جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قلعہ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، انہی کی حضرت سیدنا سلمان فارسی ہی کی جنگی ترکیب اور مشورے کو سرکار نے قبول کیا غزوہ خندق کے اندر، جو خندقیں کھدوائی گئی تھی. کیونکہ رات کو صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور ان کو اندر آنے دیں، جس طرح عراق میں فوج کو اندر بلایا گیا امریکہ کی، تو صحابہ یہ کہتے تھے حضور ان کو اندر آنے دیجیے، ان کے لیے گلی کوچے نابلد ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم ان کو گھیر کر ماریں گے. یہ ایک سلسلہ تھا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور ایسا کرنے میں تھوڑا نقصان بھی ہوگا، ایسا کیجئے کہ شہر کے باہر مدینے کے باہر گہری خندقیں کھود دیجئے تاکہ وہ خندقوں کے اوپر صحابہ کا پہرہ لگا دیجئے، جو خندق میں اترے گا وہیں پر اس سے واصل جہنم کر دیا جائے گا اور دیکھتے ہیں وہ کتنے دن تک گویا کہ حصار کرتے ہیں. یہ غزوہ خندق کے اندر مشورہ حضرت سلمان فارسی سے لیا گیا تھا. یہاں پر بھی گویا کہ جو طائف کا مارکا ہوا اس کے اندر بھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا گیا اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ منجنیق بنائیں. منجنیق یعنی ایک آلہ، جس سے ایک ایسی گاڑی نما آلہ کہ جس کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا ہے اور اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جس لکڑی کے اوپر پتھر رکھا جائے اس میں لچک کے لیے کچھ ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ جو پتھر کو اٹھانے کا اہل بھی ہوتا ہے اور اسے پیچھے لے جا کر دھکا دیا جاتا ہے کہ جس سے بھاری برکم پتھر جا کر قلعے پر لگے اور قلعے پر گویا کہ نقب لگ جائے، شغاف پڑ جائے اور وار در وار کر کے گویا کہ قلعے کی عمارت کو گویا کہ پسپا کیا جائے. اور ایک مشورہ یہ تھا باد صحابہ کی طرف سے کہ دبابہ ایک ایسی گاڑی ہے کہ جس میں 10-15-20 سپاہی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے سے موٹے چمڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اوپر سے اگر کوئی پتھر مارے یا تیر مارے تو کسی چیز کا اس پر گویا کہ وار نہ ہو اور اندر جو سپاہی موجود ہیں تو وہ محفوظ رہیں، اور 4-5 آدمی مضبوط قسم کے یا جانور آگے سے لگا دیا جائے جس کو کھینچ کر لے جائے، وہ قلعے کے قریب لے جائے اور ان کے پاس نقب لگانے کے لیے قلعے میں سارے اوزار موجود ہوں، اور جب وہ بالکل قلعے کی دیوار سے آ کر مل جائیں گے تو ان کے تیر کا وار ان پر نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا وہ وہاں پر بیٹھ کر نقب لگائیں گے یعنی شغاف پیدا کریں گے اور قلعے کی دیوار کو گرانے کی کوشش کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ دبابہ کی بھی تیاری کرو اور منجنیق بھی بناؤ. یہ اسلام میں پہلا غزوہ ہے اور پہلی لڑائی ہے کہ جس کے اندر منجنیق کا استعمال کیا گیا، اور وہ استعمال کیا گیا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے کہنے پر. اب جب منجنیق تیار ہو گئی تو آپ حیران ہوں گے کہ پے در پر وار کرنے کے باوجود بھی قلعے کی دیوار نہ ٹوٹی اور اس پر وہ فیصلہ نہ ہوا اور نہ وہ اندر سے آنے کے لیے تیار ہوئے. سب سے بڑا حصار یہ تھا، 40 دن تک سرکار نے باہر حصار کیا. چالیس دن کا اس گرمی کے اندر سخت حصار رہا. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ اس میں جام شہادت بھی نوش کر گئے کہ جن کے مزار آج بھی طائف کے اندر موجود ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ایک آخری کام یہ کرو کہ طائف کے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ گرد و نبا کے باغات کے اندر ہیں، تو یہ کھجور کے باغات ہیں، اس کو کاٹنا شروع کر دو تاکہ مجبور ہوں اور باہر نکلیں، اور یہ ہم سے مذاکرات کے لیے آئیں تاکہ جب تک امن اور صلح کی بات طے نہ ہو جائے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. اب صحابہ کرام نے جب اس کو کاٹنا شروع کیا تو وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ جب ہم پر حملہ کریں گے، ہم سے جیت جائیں گے، تو یہ باغات آپ کے کام آئیں گے، اس کو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے بندوں کے لیے چھوڑ دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنِّي أَدْعُوهَا لِلَّهِ وَلِرَحْمَةِ، میں اس کو اللہ ہی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور یہ کاٹا جا رہا ہے یہ اللہ ہی کے دین کے لیے کاٹا جا رہا ہے اور اس کے بندوں کی بھلائی ہی کے لیے کاٹا جا رہا ہے. خیر، یہ معاملہ کرنے کے باوجود بھی وہ باہر نہ آئے، اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرابت داری کا واسطہ دینا شروع کیا. حوالہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ زاہدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یعنی سرکار کا ننیال جو ہے وہ طائف ہیں. یعنی سیدہ آمنہ کی والدہ در والدہ، پھر ان سیدہ آمنہ کے جو نانا ہیں ان کی جو والدہ، اس طرح کرتے ہوئے ننیان کا سلسلہ جا کر طائف میں ملتا ہے. انہوں نے اپنے قرابت دار کا حوالہ دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ بس چلو. یہ آنے والے درس میں بتاؤں گا کہ محاصرہ سرکار نے کیوں ختم کیا، پہلے چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں. خیر، محاصرہ 40 روز کے بعد طائف پہ ختم کر دیا گیا. ختم کرنے سے پہلے ایک شخص عوینہ بن حسن، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں آپ، میں جا کر طائف والوں سے مذاکرات کرتا ہوں اور ان سے بات کر کے آتا ہوں. اب یہ ایمانی طور پر ڈاماڈول تھے، یعنی ان کو یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو پسپائی ہوگی، اور یہی طائف مسلمانوں کو پیوند خاک کرنے کا ایک پہلا گویا کہ پیش خیمہ بنے گا، اور مسلمانوں کے اس مشن اور اسلام کو ختم کرنے والی قوموں میں طائف پہلی قوم ہوگی. یہ وہ خود نمائی میں تھے، اور سرکار نے جب ان کو بھیجا تو وہاں پر گئے. اب وہ تنہائی گئے تھے، کوئی ان کے ساتھ تھا نہیں. انہوں نے کہا کہ حضور میں اکیلا ہی جاؤں گا. سرکار نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، آخر یہ بات بھی تم کر کے آؤ کہ کیا مسئلہ ہے. جب وہ گئے تو انہوں نے اندر جا کر کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی بتوں کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے ڈٹ کر رہنا، اور یہ پیچھے جائیں گے. اور انہوں نے ارادہ کر دیا ہے جانے کا. اب سرکار کے سارے راز لے جا کر انہوں نے جو ہے عوینہ بن حسن نے بتا دیے، اور کہا ڈٹ کر رہنا، پیچھے نہ ہٹنا. یہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے اس واقعے کو. تو کہا ڈٹ کر رہنا، ہٹنا نہیں، میں تمہارے ساتھ. جب لوٹ کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عوینہ بن حسن تم نے کیا باتیں کی ان سے، اور کیا باتیں ہوں ذرا سناؤ. کہا کہ حضور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو جہنم کی طرف نہ جاؤ، جہنم کی طرف نہ جاؤ، اللہ کے نبی ہے تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، تم جنت کی طرف آ جاؤ. سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. کیا فرمایا سر؟ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ باتیں نہیں کی ان سے، اور جو بات اس نے اپنی زبان سے کی تھی سرکار نے ساری بات بتا دی. فرمایا یہ باتیں تو نے ان سے کی تھی، اور تو آ کر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو جنت کی طرف بلایا ہے. وہ رونے لگے اور گڑگڑانے لگے. کہا کہ حضور واقع میں میرے قلب میں نفاق تھا، لیکن آپ کے علم کی برکت سے وہ زائل ہو گیا. صدقت یا رسول اللہ، اتوب الی اللہ و الیک من ذلک. میں حضور آپ نے جو کہا بالکل سچ کہا، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور آپ کے دربار میں رجوع کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں اور آپ کا رب بھی مجھے معاف کر دیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ ساری وہ کڑیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو لوگوں کے دلوں کی باتوں پر واقف فرمایا، اور تمام سر اور اسرار اور راز رموز کو میرے آقا کے سامنے واضح کر دیا ہے. اب یہ بدبخت جو یہ کہے کہ پیٹ کی پیچھے کی خبر نبی کو نہیں ہے، تو وہ تو شیطانی ہے. اس لیے کہ ان صحابہ کے ایمان میں جو مضبوطی اور پختگی آ رہی ہے، یا دیگر مشرکین جو سرکار کے علم کو دے کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور طائف کے قلعے کے اندر چھپا ہوا وہ شخص مالک بن عوف، وہ بھی میرے آقا کے علم سے مسلمان ہو رہا ہے. اور ایسی کئی کڑیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ سارے علم کی برکت ہے. اگر سرکار اپنے علم کا اظہار نہ فرماتے اور اللہ آپ کو علم والی شان نہ دیتا، تو کس کو کیا ضرورت تھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کی؟ یہ ایسی مست ہے جناب، اتنا بڑا قلعہ ہے، سالوں کا ناج ہے، مسلمان چلے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کی برکت ہے. اور نبی کا سب سے بڑا وصف علم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو تو معاف کرتا ہے، لیکن جو نبی کے علم کی توہین کر دے، جو نبی کے علم کا مذاق اڑا دے، تو سورہ توبہ آپ اٹھا کر دیکھیے، عبداللہ بن ابی کے لیے قرآن کی روایت موجود ہے کہ جب اس نے سرکار کے علم کا مذاق اڑایا، اور جب ایک تیز ہوا چلی اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کہیں جا نکلی، تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تو صحیح میری اونٹنی کہاں چلی گئی ہے. تو اس سے پہلے سرکار نے ایک شخص رفاع کے انتقال کی خبر دی تھی کہ مدینے میں رفاع کا انتقال ہو گیا. تو اب عبداللہ بن ابی کہنے لگا، یہاں پر بیٹھے بیٹھے، غزوہ بنی مستلق تھا، مدینے سے باہر تھا، کہ یہاں بیٹھے بیٹھے تو خبر دے رہے ہیں کہ رفاع انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے مدینے میں، اور ابھی ان کی اونٹنی کہاں ہے انہیں پتا نہیں ہے. تو اس کی زبان غلیظ سے جو لفظ نکلے تھے، تو دنیا تفسیر کا بے تاج بادشاہ اور جس کی تفسیر کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا، علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت نے اپنی تفسیر تفسیر میں جریر میں عبداللہ بن ابی کے وہ غلیظ الفاظ نقل کیے کہ جو اس کی زبان سے نکلے اور خدا کو جلال آیا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ وما محمد یدری بالغیب، محمد کو غیب کی کیا خبر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کی کیا خبر. یہی مضمون اسماعیل دہلوی کی کتاب میں آپ دیکھیں گے، تقویت الایمان کے اندر وہ یہی زبان بولتا ہے اور لکھتا ہے کہ غیبوں کا جاننے والا تو اللہ ہے، نبی کو کیا خبر. اب یہ نبی کو کیا خبر، یہ ترجمہ اسی عبارت کا ہے، ما محمد یدری بالغیب یا وما یدری بالغیب، نبی کو غیب کی کیا خبر. تو دیکھیں لب و لہجہ بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے. ایک مذاکرہ ہمارا ہوا تحریری، تو میں نے اس میں یہ الفاظ نقل کیے اور عبداللہ بن ابی کی بات بھی نقل کی. ہم نے کہا دیکھو اس منافق اور اس کافر اعظم کے جملے جو اللہ کو جلال کی طرف لاتے ہیں اور نبی کی توہین کے لیے، وہی تمہارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی کو غیب کی کیا خبر. اور یہی جملہ گویا کہ عبداللہ بن ابی کی زبان سے نکلا تھا کہ وما یدریہ بالغیب، محمد کو غیب کی کیا خبر. یہ جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، ابھی وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، سب کچھ تھا، ساری خطائیں اس کی معاف کی جا رہی تھی، لیکن جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ وما یدریہ بالغیب، اونٹنی کہاں ان کو کیا پتا، اور محمد کو غیب کی کیا خبر، معاذ اللہ نبی کو غیب کی کیا خبر. یہ جملہ نکلا تو سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم بہانہ بھی کرتے رہو تو خدا تمہیں نہیں بخشے گا. فرما اب تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ جملے کہہ کر تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، اور ایسے کافر ہو گئے اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب تمہاری کوئی توبہ شوبہ کچھ بھی نہیں چلے گی. تم نے نبی کی بارگاہ میں اتنی سخت توہین کر دی ہے کہ اب رب کریم نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے اب تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اپنی ہدایت جیسی نعمت سے تم کو محروم کر دیا ہے کہ تم نے نبی کی شان میں، اس کے محبوب کی شان میں ایسے گھٹیا کلمات کہہ کر خدا کو ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا. اور عبداللہ بن ابی کو ازلی کافر اور بدتر بنا دیا گیا، کس لفظ سے، کہ نبی کو غیب کی کیا خبر. اب یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، اس کو آپ قرآن کی اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی خدا ہمیشہ آپ کے لیے ناراض ہو جاتا. فرمایا کہ اب کوئی عذر چلے گا نہیں، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں معافی مانگتا ہوں، یہ کرتا ہوں، غلطی سے نکل گیا، ایسی کہنا چاہتا، کہنا کچھ چاہتا تھا. یہ کہتے جی وہ حضرت کی دلی، حضرت کی نیت نہیں تھی توہین کی، حضرت کی نیت نہیں تھی توہین کی. میں نے کہا حضرت کھاتے کیا تھے، اناج ہی کھاتے تھے نا، تو اردو لب و لہجے کو جانتے تھے، یہ عام سی گفتگو کرنا. پھر حضرت صاحب تھے تو یقیناً قرآن و سنت انہوں نے پڑھا ہوگا، منافقین اور کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کی گویائی، دربار رسالت میں مسلمان کس طرح بولتے ہیں، کافر کس طرح بولتے ہیں، مشرک کس طرح بولتے ہیں، منافق کس طرح بولتے ہیں. یہ ایمانی سوال ہے، علم کلام کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نبی سے مخاطب کیسا ہونا ہے. یہ تو پڑھا ہوگا کہ اگر نہیں پڑھا ہوگا تو وہ تو عالم کہلانا، ان کو عالم کہنا حرام ہے. جس کو ایمانی ابتدائی بات نہ ہے، دربار رسالت کے آداب سے جو واقف نہ ہو، اسے عالم نہیں، اسے شیطان کہا جاتا ہے. اسے عالم نہیں، اسے شیطان کہا جاتا ہے. چے جائے کہ جناب اسے شہید بالا کوٹ کا بنا دیا جائے اور اس کو جناب سر پر اٹھا کے پھیرا جائے، وہ شیطان ہے. اس لیے کہ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی توہین ہی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کو غیب کی، نبی کو کیا خبر، نبی کو غیب کی کیا خبر. اور یہ اتنا خطرناک اور اتنا غضبناک جملہ ہے کہ یہ خدا کو ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے اپنے محبوب کی ثنا کریں، باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ امام بصری کی زبان میں پڑھے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَلَّتَهَا. حضور دنیا میں جو چیزیں جو نعمتیں ہیں یہ آپ کی خیرات کا چھینٹا ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اور حضور آپ کے علم کی وسعت کتنی ہے کہ لوح محفوظ کا علم بھی آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے. یعنی اللہ نے آپ کو علم کی وہ وسعتیں اور منزلتیں مرحمت فرمائی ہیں. تو حضرات گرامی چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ 40 دن کا یہ بڑا خطرناک قسم کا بنو سخیف کا محاصرہ کرنے کے بعد جب سرکار لوٹے ہیں, طائف کا محاصرہ اٹھانے کی وجوہات کیا تھی یہ ایک تھوڑا تفصیلی ہے, آنے والے درس میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن یہاں صرف یہ بات عرض کر دوں کہ ایک اور شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے اور ان کا کہ حضور مجھے, جن کا نام سخر بن احمسی تھا, ان کا حضور مجھے اجازت دیجئے, میرے ساتھ چند جوان بھی ہے اور یہ میری طاقت اور شجاعت سے واقف بھی ہیں, آپ اجازت دیجئے میں ان سے بات کروں. تو عینہ بن حسن کا حال انہوں نے دیکھا تھا تو یہ خود روانہ ہوئے اور سرکار یہاں سے جا چکے تھے. سرکار نے کہا تم مذاکرات کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی, ہم جا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. فرما دیکھ لیں گے. یہ تھوڑی دیر کے بعد اور تھوڑے دنوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, راستے میں ہی پہنچے اور کہا کہ حضور بنو سقیف قلعہ کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں اور میں نے ان کے سامنے سارے نشب و فراز اور خد و خال رکھے جن سے انہوں نے اپنی عافیت سمجھی اور وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیار ہم ڈالتے ہیں تو اے احمسی تم ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے نگران بنو, ہمارے بڑے بنو, ہمارے قائد بنو اور بارگاہ رسالت سے ہماری معافی کی گویا کہ ہمیں نبی سناؤ, پھر ہم نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کریں گے نہ کچھ کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت نماز کا ٹائم تھا, سرکار نے صحابہ کو نماز کے لیے جمع کیا, نماز پڑھی گئی, اس کے بعد سرکار نے دعا کیا اللہم بارک لأحمس فی خیلہا ورجالہا, مولا احمسی کے سواریوں میں اور اس کے لشکر کی تعداد میں مزید برکتیں اور وسعتیں نصیب فرما. اسی دوران جب سرکار نے ان کو بشارت و نوازا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ حضور ان کے لشکر کے اندر ایک قیدی ہے جو میرا رشتہ دار ہے. سرکار نے احمسی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا تو دوسرے مسلمان پر اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو قوم اسلام قبول کر لیتی ہے تو ان کے خون ان کے اموال محفوظ ہوتے ہیں, تو لہذا وہ بندہ, اب تم مسلمان ہو چکے ہو تو مغیرہ بن شعبہ میرے صحابی ہیں اور آپ جانتے ہیں کون صحابی ہیں, ان کو آپ نے صلح حدیبیہ میں سنا ہے جو سرکار کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے تھے اور جو گویا کہ عروہ بن مسعود کو قریب آنے نہ دے رہے تھے, اور عروہ بن مسعود جو بار بار سرکار کی ریش مبارک کا ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے حضور کچھ نرمی فرمائے, تو یہ ان کے ہاتھ کو چباتے تھے کہ ہاتھ پیچھے کر تو مشرک ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے. تو سرکار کی ریش مبارک پہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بڑے متعجب ہوئے اور عروہ بن مسعود نے کہا کہ تیرا لہجہ کتنا کرخ ہے. تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ جانتے نہیں ہو کون ہے؟ تو کہا نہیں. سرکار نے فرمایا ذرا چہرے سے کپڑا ہٹاؤ, تو چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے ہیں مغیرہ بن شعبہ. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً جو سرکار کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ ہر رشتے کو سرکار پر قربان کر دیتا ہے, ہر شے کو سرکار پر قربان کرتا ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ حضور میرے رشتے دار ہیں جو ان کے احمسی کے لشکر کے اندر ہیں. سرکار نے آزادی فرمائی, فرمایا کہ جب قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. تو احمسی کہنے لگے حضور یہ بات ایسی ہے؟ کہا جی ہاں ایسی ہے. کہا کہ حضور وہ بنو سلیم یہاں سے ہمارے علاقے سے بھاگ گئے ہیں مسلمانوں کے ڈر سے, تو ان کے وہاں بڑا میٹھا پانی کا چشمہ ہے, تو حضور کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اسے اپنے تصرف میں لے لوں اپنی قوم کے لیے؟ سرکار نے فرمایا تم لے سکتے ہو, لے لیا. اب بنو سلیم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضور آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنے پرانے علاقے میں رہنے چلے جائیں؟ سرکار نے پھر کوئی اجازت ہے. کہا کہ حضور وہ احمسی کے پاس ہمارا چشمہ ہے اور وہ اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے اور حضور وہ ہمارا تھا, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے احمسی کو پھر بلایا, فرما یہ قوم بھی مسلمان ہو چکی ہے, ان کے جان اور مال کا تحفظ تم کرو گے چشمہ واپس کر دو. تو انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر ہم اس موضوع کی طرف چلیں گے کہ طائف کے معاشرے کو کیوں اٹھایا گیا اور اس کی وجوہات کیا تھی. آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے, کیونکہ آپ خوش ہوں گے تو رب خوش ہو جائے گا. مل کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی بلندی اور آپ کے مقام نیاز کی سرفرازی کو ذکر کرتے ہیں جو حضرت امام بوسری علیہ رحمت الرضوان نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا کہ فبلم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. مدینہ پاک کا پاک تصور کرتے ہوئے, میرے آقا کی عنایات کا تصور کرتے ہوئے, کہ قیامت میں وہی ذات اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرائے گی, اور خدا نے آپ ہی کو اذن اور اجازت مرحمت فرمائی ہے. مل کر پڑھیں, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولايا صل. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما, شریعت مطہرہ کے جملہ مسائل پر ہمیں عمل پیرا فرما. مولا کریم حاضران محفل میں اس گرم موسم میں بھی تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں نشست کے وقار کو برقرار رکھا. مولا کریم دونوں جہان کی ٹھنڈک, راحت, تمانیت ذہنی قلبی مرحمت فرما, قبر کی ٹھنڈک مرحمت فرما, حشر کی ٹھنڈک مرحمت فرما, دنیا کی راحتیں مرحمت فرما. مولا کریم جو تیرے ذکر کو, تیرے حبیب کے ذکر کو اپنے آرام, اپنے سکون, اپنے ہر شے پر ترجیح دیتے ہیں, مولا کریم دونوں جہانوں میں وسعتیں, برکتیں, کامیابی, کامرانی مرحمت فرما. مولا کریم حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں, روحانی امراض میں مبتلا ہیں, مولا کریم جسمانی امراض میں مبتلا ہیں, مولا کریم جس امراض میں مبتلا ہیں اسپتالوں میں, گھروں میں, مولا کریم تمام کو اس متبرک اور اس مبارک ذکر کی برکت سے اپنی بارگاہ سے شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرما. مولا کریم حاضران محفل تیرے محبوب کے ذکر سے محبت کرتے ہیں, مولا کریم تیرے محبوب کی ذات سے محبت کرتے ہیں. مولا کریم تو اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو دونوں جہان میں جو مرتبہ سرفرازی, جو مقام نوازی, اور جو اپنی رحمتوں سے بہرمند کرتا ہے, مولا کریم ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں, ہمیں نصیب فرما, ہمیں نصیب فرما. رمضان مبارک کی مقدس مہینے کی آمد ہے, اخلاص للہیت کے ساتھ مولا کریم رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. اور مولا ہم نے عزم کیا ہے کہ تراویح کے بعد بھی ہم تیرے محبوب کی احادیث پر جامع کتاب صحیح بخاری سے تیرے محبوب کے مقام کو بیان کریں گے. مولا کریم اس میں ہمیں تمانیت قلب, ہمارے دلوں کو تیرے محبوب کے ذکر کے لیے نرم فرما, اور ہمیں اخلاص للہیت کے ساتھ تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے والی فکر اور نیت عطا فرما. ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما, ہمارے دلوں کو تیرے محبوب کے ذکر کے لیے کشادہ فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم ارزاقہ, سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.